يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى گزشتہ کئی درسوں میں کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہمارا موضوع چل رہا تھا تقریباً 50 کے قریب کبیرہ گناہ بیان کیے جا چکے ہیں مزید باقی ماندہ ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا جاتا ہے لعنت کرنا کسی مسلمان کو بلا وجہ لعنت کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا فمن لعن مؤمنا فهو كقتله نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہے فمن لعن مؤمنا فهو كقتله جس نے کسی مسلمان پر لعنت کی تو یہ اس کے قتل کرنے کے برابر ہے کسی مسلمان کو لعنت کرنا یہ اس کو قتل کرنے کے مترادف اور برابر ہے صحیح بخاری کتاب الادب باب ما ینہی من السباب واللعن حدیث نمبر 6047 اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شيئا سعدت اللعنه الى السماء جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے فتغلق ابوابها دونها تو اس لعنت کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ثم تحبط الى الارض پھر وہ زمین کی طرف گرا دی جاتی ہے پھینک دی جاتی ہے فتغلق ابوابها تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں وہ بھی اس لعنت کو قبول نہیں کرتے اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتے ثم تاخذ یمینا و شمالا پھر وہ دائیں بائیں چکر لگاتی ہے نہ آسمانوں کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہ زمینوں کے اندر گھسنے کا کوئی جگہ تو دائیں بائیں گھومتی ہے چکر لگاتی ہے فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مُسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ جب وہ کوئی راستہ نہیں پاتی، کوئی راستہ اس کو کوئی گنجائش نہیں ملتی، تو جس پر لعنت کی گئی ہو وہ اس کی طرح لوٹتی ہے۔ فَإِن كَانَ لِذَٰلِكَ أَهْلًا، اگر وہ اس کا اہل ہو، واقعی وہ لعنت کا مستحق تھا جس پر لعنت کی گئی، تو وہ لعنت اس پر واقع ہو جاتی ہے۔ وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اگر وہ اس کا اہل نہیں تھا، ناجائز اس پر لعنت کی گئی، تو کہنے والے کے اوپر بھی وہ لعنت دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ جس نے دوسرے کو ملعون قرار دیا، دوسرے پر لعنت کی، آخر کار وہ اسی پر ہی لوٹ آتی ہے۔ یہ دیکھیے سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی اللعنہ اور حدیث نمبر 4905، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیے صحیح الجامع حدیث نمبر 1672۔ البتہ کسی معین انسان کو لعنت کرنا، کسی اس کے برے کام کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے کسی معین انسان کو لعنت کرنا، اس کی تو ممانعت ہے، یہ جائز نہیں۔ البتہ برے کام کرنے والے، مطلق طور پر برا کام کرنے والوں کو لعنت کا لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جس طرح کا قرآن نے استعمال کیا کہ لعن اللہ الظالمین، لعن اللہ، اور حدیث میں ہے کہ لعن اللہ المتبرین، تو قرآن کے اندر لعنت اللہ علی الظالمین، اس طرح کے الفاظ ہیں، تو یعنی ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح حدیث کے اندر آیا کہ لعن اللہ المتبرین، تصویر بنانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ تو اب کسی ایک معین انسان کے اوپر کہنا کہ تو فلاں لعنتی، یہ درست نہیں۔ ہاں البتہ برا کام کرنے والے جو ہیں، ان کے اوپر مطلق طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کرنے والے، فلاں کام کرنے والے، فلاں برا کام کرنے والے، ان پر لعنت۔ اس کے بعد جو ایک 52 نمبر پر کبیرہ گناہ جس کو شمار کیا گیا ہے، وہ ہے جادو کرنا۔ جادو سیکھنا یا سکھلانا اور کرنا یا کروانا، یہ تمام کا تمام حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے یہودیوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا، جن یہودیوں کا یہ عقیدہ نظریہ تھا کہ جادو یہ جائز چیز ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمے لگاتے کہ وہ بھی اپنی حکومت جادو کی وجہ سے چمکائے ہوئے تھے، جادو کی وجہ سے انہوں نے حکومت کی ہوئی تھی، تو ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وما کافر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ تو کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے پیغمبر تھے، رسول تھے، وہ جادو کی وجہ سے اپنی حکومتیں نہ چمکائے ہوئے تھے، بلکہ وہ ہمارے مقرر بندے تھے۔ یہ جادو تو شیطانوں کا کام ہے، اور یہ کفریہ کام شیطانوں نے کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ کیا تھا۔ تو اس یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، اس کے اندر یہ واضح کیا گیا کہ جادو کو سیکھنا، جادو کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، بلکہ یہ کافروں کا کام ہے۔ ولکن الشیاطین کفروا، یہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، تو یہ کفریہ کام ہے اور یہ کئی مسلمانوں کے زیب نہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، الشرک باللہ والسحر، کہ سات ہلاک کرنے والے کاموں سے بچ جاؤ، ان میں سے ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ایک جادو کرنا بھی ہے۔ سات ہلاک کر دینے والے، تباہ و برباد کر دینے والے کاموں سے بچ جاؤ، ان میں سے شرک اور جادو، اور باقیوں کا تذکرہ بھی کیا جو اپنے اپنے موقع پر، کچھ گزر چکے ہیں، کچھ آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے صحیح البخاری کتاب الوصایا باب قول اللہ تعالی ان الذین لا یاکلون اموال الیتام ظلما، حدیث نمبر 2766. یہ صحیح بخاری کی روایت، تو ثابت ہوا کہ جادو، سحر، یہ بھی انسان کو تباہ و برباد کر دینے والے اعمال میں سے، کاموں میں سے ہے. اس لیے یہ کئی کمزور عقیدے نظریات والے مسلمان بھی، بیماری ہے، آسیب ہے، کوئی سایہ ہے، کوئی اس طرح کے دیگر کوئی کام ہو جاتے ہیں، تو بھاگ کر کہتے ہیں کہ اس کا توڑ تو کسی جادوگر کے پاس ہی ہوگا. ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، ہمارے بچے کو جادو ہو گیا ہے، تو جادو کا توڑ تو پھر جادو ہی ہوتا نا. پتھر کا جواب پتھر سے ہوتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. یہ ہمارے غلط اور فاسد عقیدے ہوتے ہیں، تو ہم بھاگتے ہیں جادوگروں کے پاس اور ان کے پاس اپنا مال بھی لٹاتے ہیں اور اپنے ایمان بھی لٹاتے ہیں، تو تمام کے تمام ضائع کر بیٹھتے ہیں. اس لیے جادوگر کے پاس جانا، اس کو اسے جادو سیکھنا، سکھلانا، کروانا، تویز گنڈا کروانا، دم جھاڑ کروانا، اور ان کے اس کلام کو پر عقیدہ رکھنا اور صحیح سمجھنا، تو یہ تمام باطل چیزیں ہیں، اور اس سے انسان کا ایمان جو ہے انتہائی خطرناک ایمان ہوتا ہے. اس لیے مسلمان کو بچنا چاہیے. قرآن و احادیث کے اندر جو ذکر، اذکار، وظائف اور دم آئے ہیں، انہیں کو اپنانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری معوذہ تین صورتیں یہ دم بتلایا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ، جس گھر میں پڑی جائے وہاں جادو اور سحر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہ ہمیں قرآنی نسخے، قرآن کی طرف لوٹنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے. قرآن تو ہم نے ایک رسمی چیز رکھی ہے، صرف تبرکن، صبح جو ہے اگر ٹائم لگا تو ایک آدھا رکوع پڑھ لیا، یا کبھی قسم قرآن کا موقع آیا تو اس کو اٹھا لیا، یا پھر کہیں کوئی فوت ہو گیا تو اس کو بخشوانے کا ایک بہانہ ہمارے پاس، تو اس کو پڑھ پڑھ کر یہ بلٹی کر دیے. تو قرآن تو ہم نے ان کاموں کے لیے رکھ لیا، ورنہ اگر ہم قرآن کو پڑھنے والے، اس پر صحیح عمل کرنے والے ہوتے تو ہمیں جادو اور سحر کہاں سے ہوتے. اس کے بعد جو کبیرہ گناہ جس کو شمار کیا گیا ہے، وہ ہے وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کر کے اس کو توڑ دینا، اس کا خلاف کرنا، خالق یا مخلوق سے کیا ہوا وعدہ اس کا خلاف کرنا، یہ بڑا گناہ ہے. وعدہ کا اللہ سے کیا ہے یا کسی انسان سے کیا ہے، اس کیے ہوئے وعدے کا خلاف کرنا، اس کا توڑ دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کیا کرو، وعدے کو پورا کیا کرو، اس لیے کہ عہد کی بابت، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تم نے فلاں وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کیوں نہ کیا، یہ قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا. سورۃ الاسراء آیت نمبر 34. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جو وعدہ پورا نہ کرے اس کا دین نہیں. اور یہ آپ خطبے کے اندر عام طور پہ یہ الفاظ پڑھا بھی کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں ہے، جو امانت کے اندر خیانت کرے اس کا ایمان نہیں. ولا دین لمن لا عہد له، اور جو وعدے کا پاس نہ کرے، وعدے کو پورا نہ کرے، اس کا دین نہیں. بات ہو رہی تھی کہ وعدہ خلاف کرنا، وعدے کو توڑ دینا، پورا نہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس آدمی کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، جو امانت میں خیانت کرے اس کا ایمان نہیں، اور جو وعدے کا پاس نہ کرے، وعدے کا خیال نہ کرے، اس کا دین نہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد جلد 3 صفحہ نمبر 135. اور اسی طرح صحیح ابن حبان حدیث نمبر 194، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان کو صحیح قرار دیا ہے. دیکھیے صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 7179. اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن اخانا. منافق کی تین علامتیں ہیں, تین نشانیاں ہیں. پہلی اذا حدث کذب, جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے, جھوٹ بولنے کا عادی ہو, بات بات پر جھوٹ بولنا. واذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. اور تیسرا واذا اؤتمن اخانا, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو یعنی یہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وعدے کا خلاف ورزی کرنا. اس لیے مومن کا یہ کام نہیں ہوا کرتا, تو مومنوں کو اس کام سے بچنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. اور ہمارے اندر یہ چیز عام پائی جاتی ہے کہ وعدے کا خلاف کرنا معمولی معمولی بات پر, بلکہ ایک ہمارے یہاں یہ فیشن بن چکا ہے کہ دوسرے کو ٹالنا ہو, ہاں جی چلے میں آ رہا ہوں, اچھا ٹھیک میں کرتا ہوں, یعنی سے یہ سب ٹالنے کے لیے. حالانکہ اگر نہیں کر سکتے, وہ کام نہیں پورا کر سکتے, وہ چیز نہیں دینی, تو سیدھا کہیں یہ درنگی اختیار کرنا, دھوکہ دینا, یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. تو اس لیے ایسے یہ آج جو عام طریقہ ہمارا چل نکلا ہے, خواہ وہ نمازی ہیں غیر نمازی ہیں, صاحب علم ہے غیر صاحب علم, تمام کے یہ غلط اندازہ نکل چکا ہے. اور ساتھ ہم نے ایک یہ بہانہ بنا لیا کہ انشاءاللہ والا کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں, تو انشاءاللہ کہنے پر اگر وعدہ پورا نہ ہوا تو ہم کون سے گناہگار ہوں گے. وہ جو حدیث آتی ہے کہ انشاءاللہ کے ساتھ معلق کر دیں, وعدہ پورا نہ کریں تو اس کے انسان مجرم نہیں, یا قسم, جو قسم جو ہے اس کے ساتھ معلق کر دیے تو وہ قسم واقع نہیں ہو, اس کا کفارہ نہیں آئے گا. تو وہ ہے کہ جب پورا, جب وہ انسان کہہ رہا ہے اس وقت یہی ہو کہ میں نے ضرور پورا کرنا ہے, پورا کرنا ہے, لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو معلق کر دے. لیکن جب وہ وعدہ کر رہا ہے اسی وقت دل میں چور ہو کہ میں نے بھی اسے ٹالنا ہے, ہاں بھی میں آؤں گا انشاءاللہ, مطلب کہ آنا نہیں ہے, میں صرف اس کو ٹالنا ہے, تو یہ تو جرم ہے, یہ گناہ ہے کہ یہ صرف انشاءاللہ کا سہارا لے کر جھوٹ بول دینا. تو یہ کذب بیانی میں آئے گا کہ جب وہ باپ کہہ رہا ہے اسی وقت اس کی نیت یہ کہ میں نے وہ نہیں آنا یا وہ کام نہیں کرنا. تو ان کاموں سے, تمام چیزوں سے انسان میں بچنا چاہیے. اس کے بعد جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے زنا کرنا. اپنی بیوی یا لونڈی کے علاوہ کسی اور سے جذبات کی تسکین تلاش کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. بیوی شرعی طریقے سے, جائز طریقے سے, مسنون طریقہ, شرعی طریقے سے جو نکاح ہوا ہے وہ اس کی بیوی یا لونڈی جو پہلے دور میں ہوتی تھی, غیر مسلموں سے جنگ ہوئی اور دوران جنگ میں ان کی گرفتار ہونے والی عورتیں جو ہے وہ لونڈیوں کے طور پر استعمال ہوتی تھی, تو ان کے علاوہ کسی اور سے, خواہ حلالے کی شکل ہے, خواہ متے کی شکل ہے, کوئی بھی ہو, تو اس کے ساتھ انسان اپنے جذبات پورے کرے اور اپنے جذبات کی تسکین تلاش کرے, تو یہ زنا کے زمرہ میں آئے گا اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, کہ زنا کے, خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا. یقیناً زنا بے حیائی ہے, بہت ہی بری راہ ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32. تو یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا, بلکہ کہا ولا تقرب الزنا, زنا کے قریب تک نہ جانا, یعنی وہ کام جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں, زنا کی طرف دعوت دینے والے ہیں, ان کاموں کی طرف بھی التفات نہیں کرنا. غیر محرم کو دیکھنا, غیر محرم عورتوں کے ساتھ مجلس کرنا, تنہائی میں ان کے ساتھ بیٹھنا, اسی طرح تصویر کشی اور کلب اور مخلوط نظام تعلیم یا مخلوط یہ ورکنگ, یہ تمام کا تمام مرد اور عورتوں کے اختلاط, یہ تمام کا تمام زنا کی طرف پہنچانے والے کام ہیں. اسلام نے جیسے زنا سے منع کیا, تو زنا کی طرف لے جانے والے جو اسباب اور وسائل ہیں ان پر بھی پابندیاں لگا دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زنا العبد خرج منه الايمان فكان على راسك ذلة, جب بندہ جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر اس کے سر کے اوپر چھتری کی طرح ہو جاتا ہے, ایمان مکمل طور پر اس سے نکل گیا اور اس کے سر کے اوپر چھتری کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. جس طرح انسان نے چھتری کی ہوتی ہے تو چھتری انسان کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتی, انسان کے سر سے الگ ہوتی ہے تو الگ اوپر ہو جاتی ہے. اسی طرح جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر اس کے اوپر ہو جاتا ہے. فَإِذَا أَكَلَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ, جب اس زنا سے نکل جاتا ہے, اس سے فارغ ہوتا ہے, علیحدہ ہوتا ہے, پھر ایمان واپس آتا ہے. کیا مطلب؟ کہ زنا کرتے وقت ایمان جو انسان سے ایک بار نکل جاتا ہے, اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو وہ ایمان پر اس کی موت نہ ہوگی. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے, جامع ترمذی کتاب الایمان باب ما جاء لا یزنی الزانی وهو مؤمن, حدیث نمبر 2625. اور اسی طرح سنن ابی داؤد کتاب السنہ باب الدلیل علی زیادت الایمان ونقصہ, حدیث نمبر 4690. اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس کے بعد جس کو بڑے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے وہ لواطت کرنا. لواطت سے مراد مردوں سے شہوت کو پورا کرنا. مردوں سے شہوت کو پورا کرنا یہ انتہائی جرم اور کبیر گناہ ہے اور بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم انتہائی بے حیا جو قوم تھی, سب سے پہلے یہ کام انہوں نے جاری کیا, اس سے پہلے جہان والوں کے اندر یہ کام نہ پایا گیا تھا. چنانچہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اِنَّكُمْ لَتَعْدُونَ الرِّجَالَ. حضرت لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ سنا دیجیے, جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا, کیا تم مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے آتے ہو؟ تو یہ قوم, یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے یہ گناونے جرم کا ارتکاب کیا, اور یہی وجہ ہے باقی جتنی بھی قومیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے تباہ و برباد کی گئی ہیں تو وہ ایک ہی عذاب کے ساتھ, اور شاید ہی کوئی اکا دکا قوم ہے جس پر دو عذاب آئے, ورنہ ایک ہی عذاب کے ساتھ وہ تباہ و برباد کر دی گئی. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کا جرم انتہائی گھناؤنا اور جرم گھناؤنا اور کبھی جرم تھا. ان کو یک وقت لگے یکے بعد دیگر ان پر تین قسم کے عذاب آئے, اور ان کی پوری ایک تو پہلے سخت آواز آئی, آواز کی وجہ سے تمام کے کلیجے پھٹ گئے اور وہیں تڑپ کر مرنے لگے. پھر ان کی پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر الٹا کر کے زور سے زمین کے اوپر دے مارا اور 300 کلومیٹر زمین کے اندر تک دھنس گئی. اور پھر اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور پتھروں کے اوپر بھی ہر ایک کا نام لگا ہوا تھا, وہ گھومتا ہوا میزائل کی طرح اسی کی طرف جاتا جس کا نام لکھا ہوا تھا, جہاں بھی وہ ہوتا گرا پڑا, جہاں بھی ہوتا وہیں جا کر اس کو لگتا. تو یہ تھی وہ قوم, اور اسی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس جگہ وہ بحر مردار ڈیڈ سی ہے, یہ اسی جگہ یہ قوم آباد تھی. تو جب ان کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان سے زور سے زمین پر دے مارا اور یہ 100 میل زمین کے اندر دھنس گئی تو وہاں سمندر بن گیا, اور سمندر کا پانی ان کے برے عمل کی نحوست کی وجہ سے آج تک اتنا زہریلا اور گندا ہے کہ وہاں کوئی دنیا کا جانور اس کے اندر زندہ نہیں رہتا. سمندروں باقی بھی سمندروں کا پانی اگرچہ کڑوا اور زہریلا ہے, لیکن وہاں بے شمار مچھلیاں, کچھوے, کینچوے اور طرح طرح کی بے شمار چیزیں ہیں, جانور پائے جاتے ہیں. لیکن بحر مردار ڈیڈ سی ایسا سمندر ہے جس کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی. یہ اس قوم لوط کے برے اور گھناؤنے جرم کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تک اس سمندر کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به, کہ جب تم کسی کو قوم لوط والا امر یعنی مردوں سے بدفعلی کرتے ہوئے دیکھو تو یہ کام کرنے اور کروانے والے دونوں کو فوراً قتل کر دو. سنن ابی داؤد کتاب الحدود باب فی من عمل عمل قوم لوط حدیث نمبر 4462. اسی طرح جامع ترمذی کتاب الحدود باب ما جاء فی عمل لوطی حدیث 1456. اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ کی زمین پر برے سے برا جانور تو زندگی گزار سکتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے آسمان کے نیچے ایک بندر کو زندگی گزارنے کا حق ہے، کتا زندگی گزار سکتا ہے، سور خنزیر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن یہ انسانوں سے شہوت پوری کرنے والا انسان وہ اللہ کی زمین پر ایک لمحہ بھی زندگی گزارنے کا حق نہیں رکھتا. اس لیے فقتل الفاعل والمفعول بہ، کہ ایسا کام کرنے والے کو کروانے والے کو فوراً قتل کر دو. اللہ کی زمین پر اللہ کے آسمان کے نیچے وہ ایک لمحہ بھی زندگی نہ گزارے. کتا تو زندگی گزارے، خنزیر زندگی گزارے، بندر زندگی گزارے، دیگر درندے اور چرندے جو زندگی گزاریں، لیکن ایسا کام کرنے والا جس نے اپنی انسانیت کو مسخ کر دیا، جو اپنی انسانیت کے دائرے سے گزر گیا، جو اپنی جانوروں سے بھی بدتر بن گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، ہم نے تو انسان کو تمام مخلوق سے افضل اعلیٰ اور بالا پیدا کیا، لیکن یہ اپنے برے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے تمام انسان تمام جانوروں سے سب سے زیادہ ذلیل و خوار اور سب سے زیادہ نیچے والے گڑھے کے اندر جا گرتا ہے. تو اس لیے یہ انتہائی گھناؤنا جرم. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراه في الدبر، کہ آدمی اس آدمی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جو کسی مرد کی طرف اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے آتا ہے، یا عورت کے پچھلی طرف جو ہے وہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے آتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. دیکھیے جامع ترمذی کتاب الرضا باب ما جاء فی کراہیت اتیاب النساء فی ادبارہن حدیث نمبر 1160. اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. دیکھیے صحیح الجامع حدیث نمبر 7801. تو ثابت ہوا کہ لواطت کے بچوں سے مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرنا یہ انتہائی گھناؤنا جرم اور انتہائی کبھی حرکت ہے، اور ایسا کام کرنے والے کا انجام بھی ہے اور ان کو فوراً قتل کر دیا جائے. اس کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے جس کو شمار کیا گیا وہ جھوٹ بولنا، بات کرتے وقت جھوٹ بولنا انتہائی کبھی حرکت جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر کے رکھتی ہے اور آخرت میں بھی بہت برے انجام سے اس کو سابقہ پڑے گا، اور یہ کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کیا گیا. اللہ تعالی نے فرمایا، انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ و افترا وہ باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں. تو ثابت ہوا کہ جھوٹ باندھنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اللہ کے نازل کردہ قرآن پر جو ایمان نہیں لاتے، اور ایسے لوگوں کو کاذب قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ پس ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. مبالا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. اندازہ کریں کتنی سخت وعید ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ الْكَاذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، کہ یقیناً جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا اور کذاب لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیے صحیح بخاری کتاب الادب باب قول اللہ تعالی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین حدیث نمبر 6000. 94 تو ثابت ہوا کہ جھوٹ بولنا انتہائی کبھی حرکت دنیا کے اندر بھی انسان کا اعتبار ختم کر دینے والی، معاشرے کے اندر انسان کو ذلیل و خوار کر دینے والی، اور اللہ کے ہاں بھی انتہائی کبھی حرکت اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کے بعد جو کبیرہ گناہ جس کو شمار کیا گیا وہ جھوٹھی گواہی دینا، کسی لالچ یا تعلق داری کی وجہ سے جھوٹھی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ کہ دنیاوی مفاد ہے، پیسے کا لالچ طمع ہے، کسی عہدے کی پیشکش ہے جس کی وجہ سے جھوٹھی گواہی دے دیں، یا تعلق رشتہ داری دوستی اس کی بنا پر جھوٹھی گواہی جا کر دے دینا، خواہ یہ جھوٹھی گواہی عدالت میں دے یا پرے پنچایت میں دے یا کسی کی ایسی تصدیق کر دے کہ ہاں یہ چیز اس کی بنتی ہے، یہ جو کام اس نے کیا یا نہیں کیا، یہ جھوٹھی گواہی دے دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ، جرم اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیا کرتے، تو یہ اہل ایمان کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، تو کیا اس کا متضاد معنی کیا نکلا کہ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے؟ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگو کیا تمہیں کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں تمہیں اطلاع نہ کروں، بتلاؤں نہ کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتلا دیجئے وہ بڑے گناہ کبیرہ گناہ کون ہیں، کون سے ہیں، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ قال الاشراک باللہ و حقوق الوالدین، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، وکان متقین، اور اس وقت آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، فجالا تھا اس کے کہنے کے بعد پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرمایا الا وقول الزور و شہادت الزور، الا وقول الزور و شہادت الزور، وما زال یقول حتى قلت لا يسقط۔ اس کے بعد جب آپ نے بتلایا فرمایا کہ تمہیں بتلاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ دو کام بتلانے کے بعد پہلے آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرمایا کہ خبردار جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولا جھوٹی گواہی دینا، یہ بار بار آپ کہتے رہے، مطلب کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ اتنی بار آپ نے کہا کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ فما زال یقولھا، آپ اس کو کہتے رہے، یہ الفاظ کو بار بار دہراتے رہے، حتیٰ قلت لا یسکت، تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید آپ خاموشی نہ ہوں گے، بار بار آپ کہتے رہیں گے، اتنی بار آپ نے یہ الفاظ کہا کہ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے یہ ہمارے ہاں عدالتوں کے اندر لڑائی کہاں ہوئی، جھگڑا کہیں ہوا اور ہزار میل دور بیٹھا ہوا وہ آپ قسمیں قرآن اٹھا رہا تھا کہ میرے سامنے ہوا، میں قسم اٹھاتا ہوں جھوٹی قسمیں، جھوٹے قرآن اٹھائے جا رہے ہیں، 100 روپیہ دے دیں، 100 روپے کے لیے آپ جیسے مرضی گواہی لے لیں، یہ ہماری عدالتوں کے اندر یہ اسپیشل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گواہیاں دینے کے لیے، بیٹھا کہیں ہے، کتنے سینکڑوں میل دور ہے، جھوٹی گواہی دی جا رہی، رشتے دار کوئی بھی موقع پا رہی ہے عین موقع پر، تو ہماری عدالتوں کے اندر 90% کیس ایسے ہیں جن کے اندر تمام کا تمام جھوٹ کا پلندہ جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں، ایسے ڈال دیا بات میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے باتوں میں، تو کہہ دیا نکیس نکیس کے ہاتھ کے اندر ریوالور تھا، فلاں کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، فلاں کے ہاتھ میں خنجر تھا، فلاں یہ تھا، وہ بےچارے جو لڑائی کا سے ہزاروں میل دور بیٹھے ان کا نام لکھوا دیا، ان کے گلے پتن کیا کچھ ڈال دیا، یہ ہماری عدالتیں ہیں، یہ ہمارا نظام ہے۔ جس ملک کے اندر، جن عدالتوں کے اندر یہ کچھ ہو تو وہاں امن و امان کہاں سے آئے، وہاں عوام کو انصاف کہاں سے ملے اور اللہ کی رحمت و برکات کہاں سے نازل ہو جائے؟ اس کے بعد جس کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا گیا ہے وہ جھوٹھی قسم اٹھانا، جھوٹھی قسم اٹھانا جھوٹی قسم سراغ کہ جس کام کا تعلق گزشتہ زمانہ سے ہو، جس کام کا تعلق گزشتہ زمانہ کے ساتھ ہو اس کے بارے میں جھوٹی قسم اٹھا لینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کی قسم میں کروں گا یہ کام، میں کروں گا یہ فلاں چیز تجھے دوں گا، یعنی جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں کوئی وعدہ کر لیا اور قسم اٹھا لی، تو اگر وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، قسم پوری نہیں کرتا، تو اس کا اس پر کفارہ آئے گا، وہ کفارہ دے گا جو کہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ قسم اٹھاتا ہے کہ گزشتہ زمانے کے اندر کوئی کام ہوا تو اس کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے اور اس قسم اٹھانے میں وہ جھوٹا ہو، مثلا کہہ دے اللہ کی قسم یہ عینک میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ کتاب میری ہے حالانکہ اس کی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ زمین میری ہے، یہ دکان میری ہے، یعنی زمانہ ماضی کے اندر اس کی ملکیت ہونے کا دعویٰ کر دینا کہ یہ میری ملکیت میں تھی اور قسم اٹھا لے، یہ قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ یمین غموس ہے اور یہ انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے، اور ایسی قسم کی وجہ سے انسان کے اوپر تباہی اور بربادی آ جاتی ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ ترجمہ: یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے نہ تو قیامت کے دن بات چیت کرنی ہے، اس قدر اللہ ان سے غصے ناراض ہوگا کہ قیامت کے دن ان سے بات تک نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جو جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھانے والوں کا انجام کیا ہے کہ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے دردناک عذاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، کہ کبیرہ گناہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا، جھوٹی قسم اٹھانا۔ تو جھوٹی قسم اٹھانا اس کو بھی کبیرہ گناہوں کا اندر شمار کیا گیا۔ دیکھیے صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور باب یمین الغموس حدیث نمبر 6675۔ تو جھوٹی قسم اٹھانا اس کو بھی کبیرہ گناہوں میں سے اور بڑے گناہوں کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ماندہ جار وہ آئندہ درس کے اندر انشاءاللہ العزیز بیان کیے جائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔